یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگ ہے مسلمان۔ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔ ایک خدا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ شب ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمام حضرات کو مبارک، اور حضرت بقیۃ اللہ الہ آدم حضرت حجت ابن الحسن رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام مراجع اکرام اور رہبر معظم کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ وحدت کے بارے میں تھا۔ پہلے دن وحدت از نگاہ معصومین پر گفتگو کی گئی تھی کہ رسول خدا کی سیرت میں وحدت، اور بقیہ ائمہ کی سیرت میں وحدت، اور پھر کل جو عرض کیا گیا کہ وحدت کی قسمیں جو بیان کی گئی، وحدت تکوینی، وحدت تشریعی، اور پھر مسلمانوں میں تفرقے کے محور کیا ہیں، یہ باتیں کل بیان کی گئیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے تھوڑا سا تفصیلی ہے، لیکن شاید آدھے گھنٹے اور 40 منٹ کے اندر نپٹا لیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ وحدت کے راستے میں کیا چیزیں رکاوٹ ہیں۔ کل تو تفرقے کے محور کیا تھے وہ عرض کیا گیا تھا، لیکن اگر ہم کسی معاشرے میں وحدت ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، تو وہ رکاوٹیں کیا ہیں جس کی وجہ سے وحدت ایجاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہے محرک کا ہونا۔ محرک یعنی وہ چیز جو حرکت میں لائے۔ مثلا گاڑی حرکت میں آ گئی لیکن آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے، کوئی آبسٹیکل وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو گاڑی تو اپنی جگہ حرکت میں آنے کے لیے تیار ہے، حرکت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آگے بڑھ نہیں سکتی کیونکہ سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی۔ وحدت کے محرکات اگر موجود ہوں، وحدت کی حرکت آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ حرکت اس صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے جب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ 15 عدد رکاوٹیں استاد جواد نقوی صاحب نے ذکر کی ہیں اپنی کتاب میں۔ 15 عدد رکاوٹیں ہیں جو وحدت کو، یعنی وحدت کو عملی ہونے نہیں دیتی۔ پہلی رکاوٹ جس کا تھوڑا سا ہلکا سا ذکر کل ہوا تھا، قوم پرستی۔ قوم پرستی یعنی وہی ہم فلاں نسل سے ہمارا تعلق ہے، ہم افغان ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم ترک ہیں، اور یہ مسلمانوں میں متاسفانہ بہت زیادہ ہے یہ چیز۔ ہندوستان میں زیادہ، البتہ ہندوستان میں شمالی حصوں میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے، جنوب میں کم ہے، لیکن ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں، ترکی، ایران، عراق اور عرب ممالک میں، عرب عجم ہیں، عرب کبھی بھی عجم کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، اور ایرانیوں میں اپنا ایک خاص نسلی تعصب موجود ہے، ترک لوگوں میں اپنا ایک خاص نسلی تعصب موجود ہے، افغان کے پٹھانوں میں اپنا ایک خاص نسلی تعصب موجود ہے۔ یہ قوم پرستی سب سے بڑا عامل ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس قوم پرستی کو وحدت کے راستے میں ایک رکاوٹ شمار کیا ہے کہ قوم پرستی جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ قوم پرستی ہٹے, مٹے قوم پرستی, تب وحدت جا کر قائم. دوسری جو رکاوٹ ہے وہ وطن پرستی ہے, جس کو ہم انگلش میں پیٹریوٹزم کہتے ہیں. وطن پرستی, وطن پرستی یعنی وطن کو بحد خدا پہنچا کے وطن سے محبت کرنا, یہ بھی رکاوٹ ہے وحدت کے راستے میں. کل بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ پہلے ہمارے بڑے بڑے ملک تھے, انگریزوں نے کیا کیا, وہ بڑے بڑے ملکوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر کے, کاٹ کاٹ کے ان سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں, چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے. اب جو جس خطے میں پیدا ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا وطن ہے, یہ میری مٹی ہے, یہ میری خاک ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تلنگانہ آندھرا جیسے ہیں, تلنگانہ آندھرا, آندھرا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم, جبکہ ایک ہی زبان بولنے والے ہیں یہ لوگ, اس کے باوجود. اور یہ جو وطن پرستی ہے اس دور میں بہت زیادہ اس کا ہوا کھڑا کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام کی محبت کو کم کر دیں. ابھی آپ سے کئی باتیں آج انشاءاللہ یہ وطن پرستی کے حوالے سے کھل جائیں گی ہمارے لیے, جو شاید پہلے معلوم نہیں تھی ہم کو. علامہ اقبال کے چند اشعار یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اس دور میں میں اور ہے جام, جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی ہے روش لطف ستم, لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ان تازہ خداؤں میں, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ جو نئے صنم جو ترشوائے گئے ہیں, تہذیب کے نئے صنم, صنم یعنی بت مورتیاں, ان میں سب سے بڑا بت وطن کا بت ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی لکڑی کے بت, پتھر کے بت, مٹی کے بت اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا یہ وطن کا بت جو ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ وطن پرستی اتنی, یعنی یہ لکڑی کے اور یہ پتھر کے بت شاید اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنے یہ وطن پرستی کی فکر, یعنی وطن کا بت جتنا خطرناک ہے. آگے یہ فرماتے ہیں کہ اور مذہب کو جب دفنانا ہوگا, مذہب کو دفنانے کے لیے وطن کا پرچم لپیٹ کے اس کو کفن بنا کے مذہب کو دفنا دیا جائے گا. مذہب کو دفن کرنے کے لیے وہ جو ملکوں کا پرچم ہوتا ہے جھنڈا, وہ جھنڈے کو لپیٹ کر مذہب کو اس میں لپیٹ کر دفنا دیں گے. فرما یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہیں, غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تیرا دیس مصطفی ہے, تیری قوت توحید ہے, تیرے بازوؤں کی قوت توحید ہے, تیرا دیس مصطفی ہے. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی, رہ بہر میں آزاد, رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی, ہے ترک وطن سنت محبوب الہی, دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی, گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. سیاست کی زبان میں وطن کا کوئی اور ڈیفینیشن ہے, رسول اللہ کی حدیثوں میں وطن کا کوئی اور ڈیفینیشن ہے. سیاست کی زبان میں وہ چار دیواری یا وہ باؤنڈری, وہ سرحد جس پہ یہ باؤنڈری لائن کھینچ دی گئی ہے, وہ وطن ہے ہمارا. یعنی ہندوستان کے اس طرف ہمارا وطن نہیں ہے, ہندوستان کے جتنے بارڈرز ہیں اس کے اس طرف ہمارا وطن نہیں ہے, جتنے بارڈرز ہیں بس وہی ہمارا وطن ہے. یہ سیاست کا وطن کا ڈیفینیشن ہے. رسول اللہ کا وطن کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. یہ جو حدیث مشہور ہے حب الوطن عبادہ یا حب الوطن من الایمان, جب بھی مسلمانوں کو یہ حدیث سناتے کہ جب بھی وطن کی غیرت دلانا ہے ان کو حب الوطن من الایمان, یہ جو ہے وطن کی محبت ایمان میں سے ہے یا وطن کی محبت عبادت ہے. کس وطن کی محبت, سیاست کے بنائے ہوئے وطن کی محبت یا رسول اللہ کے بتائے ہوئے وطن کی محبت؟ کس وطن کی محبت عبادت ہے اور کس وطن کی محبت ایمان میں سے ہے؟ وہ وطن جس کو سیاست نے ڈیفائن کیا ہے یا وہ وطن جس کو رسول اللہ نے ڈیفائن کیا ہے؟ رسول اللہ کا ڈیفائن کیا ہوا وطن اسلام ہے. رسول اللہ کا ڈیفائن کیا ہوا وطن اسلام ہے, یعنی خاک نہیں ہے. خاک وطن نہیں ہو سکتا انسان کی, خاک مٹی جھاڑ پہاڑ یہ وطن نہیں ہو سکتے. وطن ہے انسان کا تو اسلام اس کا وطن ہے. اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے, اسلام تیرا وطن ہے اور تو مصطفوی ہے. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے, تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے, خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے, کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے, اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے, قومیت اسلام اسی سے کٹ جاتی ہے. یہ جو وطن پرستی جو سیاست کی ڈیفائن کردہ ہے اس سے قومیت اسلام کٹ جاتی. لوگ پھر الگ الگ, میں ایرانی تو عراقی, میں ہندوستانی تو پاکستانی, فلاں بنگلہ دیشی وہ سعودی عرب, یعنی اسلام کی محبت سے زیادہ ان کو وہ خاک کی محبت آ جاتی. اسی لیے علامہ اقبال نے کسی زمانے میں ایک نظم لکھی تھی, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, یہ نظم علامہ اقبال ہی کی ہے اور یہ اشعار بھی علامہ اقبال ہی کے ابھی جو میں نے پڑھے, لیکن بعد میں پشیمان ہو گئے یہ نظم سے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ علامہ اقبال کا تصور اس وقت تھا جب وہ ابھی مغرب کا سفر نہیں کیے تھے, ویسٹرن کنٹریز کا سفر نہیں کیے تھے, تو سمجھ رہے تھے کہ وطن یہی ہے, یعنی یہ ہمالیہ کا پہاڑ جس کا ذکر ہے اس میں ندیاں, یہ اس کو سمجھ رہے تھے وطن ہے, یہ درخت یہ کھیت یہ سب وطن ہے سمجھ رہے تھے. لیکن جب ان کی بینش کھلی, ان کی فکر آگے بڑھی, تو پھر خود انہوں نے اس کی رد میں ایک نظم لکھی, چینو عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا, مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, مغرب کی وادیوں میں گونجے اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کے بعد یہ نظم لکھی انہوں نے, چینو عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا, مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو وطن وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے بدھ, کہ یہ خاک مٹی پہاڑ درخت یہ وطن نہیں ہے, وطن ہمارا اسلام ہے. اور ہجرت بھی ہم کو اسی کی طرف کرنی ہے, اسلام کی طرف ہجرت کرنی ہے. تو پھر کیا کریں, ہم اپنی شناخت اسلامی بنائیں. اگر ہم وحدت کے دائی ہیں, دائی یعنی وحدت کی طرف ہم بلانے والے ہیں, تو اپنی شناخت کو اسلامی بنائیں. ہماری شناخت اب کیا ہے, ہم ہندوستانی آئیڈینٹیٹی انڈین آئیڈینٹیٹی کے ہیں, وہ پاکستانی آئیڈینٹیٹی کے ہیں, وہ ایرانین آئیڈینٹیٹی کے ہیں, وہ انگلش آئیڈینٹیٹی کے ہیں, وہ امریکن آئیڈینٹیٹی کے ہیں, ایسا نہیں. اسلامک آئیڈینٹیٹی اگر ہم وحدت کے دائی ہیں, اور اس سے بالا تر کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہماری, کوئی شناخت نہیں ہماری, اور وطن ہمارا اسلام ہو. اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, فرمایا بھی ہے انہوں نے کہ ہمارا وطن اسلام ہے, خاک نہیں ہے, خاک ہمارا وطن نہیں ہے, ہمارا وطن اسلام ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ممالک متحد ہو جائیں, یورپین یونین دیکھیں آپ, اگر ایک ملک کا ویزا لگ جائے یورپ کا تو آپ پوری یورپین یونین میں سفر کر سکتے ہیں, لیکن اسلامی ممالک میں ایسا نہیں ہے. किसी एक इस्लामी मुल्क का वीज़ा अगर लग जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे इस्लामी ममालिक का सफ़र कर सकें, मगर ये कि दो तीन मुल्कों का सफ़र कर सकते हैं। जैसे ईरान का वीज़ा, ईरानियों के लिए शाम को शाम जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट लेकर अगर पहुंच जाएं, क्योंकि उनके दरमियान एग्रीमेंट है। उसी तरह बास अरब ममालिक में, लेकिन सारे इस्लामी ममालिक जो 54-55 ममालिक बनते हैं उनमें ये नहीं है कि अगर एक इस्लामी मुल्क का वीज़ा मिल जाए तो ये पूरे इस्लामी ममालिक का सफ़र कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए इमाम खुमैनी की बास गुफ्तगु में ये भी कहा गया है कि हम ये जोग्राफिकल बॉर्डर्स को नहीं मानते। ये ख़त खींच दे के ये कहें कि ये हिंदुस्तान, उसके उस तरफ पाकिस्तान, उसके उस तरफ बांग्लादेश, उसके उस तरफ चीन, ये बॉर्डर्स तुम्हारे अपने जाल किए हुए बॉर्डर्स है। इस्लाम किसी बॉर्डर्स का फाइल नहीं है। हाँ, लेकिन अब चूंकि बना दिए गए हैं बॉर्डर्स तो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन जब इस्लामी जहानी ममलिकत, इस्लामी हुकूमत कायम होगी बड़ी, तो ये बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। और ज़हूर की, ज़हूर के माबाद ज़हूर, माबाद ज़हूर एक बात ये भी कही गई है कि इतना अमन व अमान हो जाएगा कि एक औरत अगर मशरिक से सोने में लदी हुई मगरिब की तरफ सफ़र करना चाहे रात के वक्त तो बेझिझक सफ़र कर सकती है।
नारे
तो वतन हमारा क्या है ये समझ लेने की ज़रूरत है। खाक हमारा वतन नहीं है, मिट्टी हमारा वतन नहीं है। और अगर ऐसा ही था तो रसूल अल्लाह मक्के को तरखी ना करते, कहा भी ना अल्लामा इकबाल ने कि है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, मक्के को तर्क कर देना ये सुन्नत महबूब इलाही है, रसूल अल्लाह की सुन्नत है हिजरत करना। है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। यानी वतन की मोहब्बत ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मिट्टी की मोहब्बत, दीवारों की मोहब्बत, दरख्तों की मोहब्बत, नदियों की मोहब्बत, पहाड़ों की मोहब्बत, ये कोई अहम बात नहीं है। तो लिहाजा कौम परस्ती, वतन परस्ती ये माने हैं वहदत में, माने यानी रुकावट है। जब तक ये रहेंगे वहदत कायम नहीं हो सकती। गरचे वहदत के मुहर्रिकात मौजूद हों तब भी वहदत कायम नहीं हो सकती जब तक ये दो चीज़ रहेंगी। कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, निजात परस्ती, हम फला नस्ल से, हम फला निजात से ताल्लुक़ है, हम गोरे हैं, तुम काले हैं, वो चपटे हैं, इस तरह की जो बातें अफगानिस्तान में जिनकी नाक दबी हुई होती है उनको हज़ारा कहते हैं, हज़ारा, अक्सर वो हज़ारा जो निजात के लोग हैं वो पूरे अक्सर शिया है। तो बाज़ मरतबा ये होता है कि दुश्मन जो काम करवाना चाहता हम वही काम करते हैं। अखबारों में देखें जब भी कत्ल होता है उनका हज़ारा का तो कहते हैं हज़ारा मारे गए, वो हज़ारा है कौन? वो हज़ारा शिया है, वो हज़ारा ने खुद ये काम किया, यानी दुश्मन के लिए अपने लिए यानी एक काम आसान ये बना दिया कि अपने शिया तशख्स को नीचे करके हज़ारा तशख्स को ऊपर ले आए। ये नहीं कहा जाता शिया मारे गए, कहा जाता हज़ारा मारे गए। हज़ारा यानी वही जिनकी नाक दबी हुई होती ऊपर से, हज़ारा मारे गए। हज़ारा क्या चीज़ है? हज़ारा एक नस्ल है, निजाद है, तशय्यो तुम्हारा तशख्स है ऊपर, उसके ऊपर होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए हज़ारा। तो वही कभी कभी दुश्मन, पहले ये होता था कि दुश्मन हमारे दरमियान में आके, हमारे दरमियान में बैठ के वो लोग फितना अंगेजियां करते थे, गलत फिक्रों को राय। ये वतन की फिक्र आई कहाँ से? ये दुश्मन की दी हुई फिक्र है। लेकिन अब उन्होंने कुछ सिस्टम ऐसा बना दिया है कि हम सोच वही रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। अब उनको आने की जरूरत नहीं है, आके मुस्तकिल मैदान में उतर के काम करने की जरूरत नहीं है उनको। उन्होंने सिस्टम कुछ ऐसा बना दिया है कि अब हम कर वही रहे हैं जो वो चाहते हैं, सोच वही रहे हैं जो वो चाहते हैं। ये मसला है। तीसरा जो चीज़ है, जो रुकावट है, वो लिसानी तासुब है, जबान, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, ज़बानी तासुब। मैं हिंदी बोलने वाला, फलां उर्दू बोलने वाला, तू पंजाबी बोलने वाला, वो सिंधी बोलने वाला, लिसानी तासुब बहुत है। اور خاص طور پر علمی مراکز میں یہ چیز بڑی دیکھی جاتی، چاہے وہ یہاں کی یونیورسٹیاں ہوں چاہے حوض علمیہ ہوں. لسانی تعصب باضابطہ ہے، یہاں پر بھی آئے دن یونیورسٹیوں میں لڑائی ہوتی. کیوں؟ کہ مثلا تم فلاں بولی بولنے والے ہیں، ہم فلاں بولی بولنے والے ہیں، تم ہندی بولنے والے ہیں، ہم تیلگو بولنے والے ہیں. بعض لوگوں میں لسانی تعصب بہت زیادہ ہے، جیسے ٹمیلینس میں لسانی تعصب بہت زیادہ ہے، جنوبی ریاستوں میں ہندوستان کی لسانی تعصب بہت زیادہ ہے. اور اسی بنیاد وہ پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمل مسلمان ہے یا ہندو ہے، پہلے یہ دیکھتے کہ اس کی بولی کیا ہے. اگر اس کی بولی تمل ہے تو وہ اگر مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مدد کریں گے. شرط یہ ہے کہ وہ تمل ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ ملباری ہونا چاہیے، اس کی زبان ملیالم ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق بعد میں مسلمانوں سے ہو یا ہندوؤں سے ہو یا کرسچنوں سے ہو، فرق نہیں پڑتا. شرط یہ ہے کہ اس کی زبان ایک ہو، ان سب کی زبان ایک ہو. تو یہ لسانی تعصب بھی جب ہوگا وحدت قائم نہیں ہو سکتی، لسانی تعصب کو عبور کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا اس. چوتھی چیز ہے شخصیت پرستی. شخصیت پرستی کوئی نئی چیز نہیں ہے، آغاز اسلام سے لے کر اب تک شخصیت پرستی ہے، اور اب تو بہت زیادہ شدت سے بڑھ گئی ہے شخصیت پرستی. شخصیت پرستی کیا؟ ایک شخص کو صحیح سمجھنا اور اسی کے گن گانا، بس کہ یہی شخصیت صحیح ہے، ان کے مقابل میں جو بھی آ جائے وہ غلط ہے. رسول اللہ کے بعد کا آپ دیکھ لیں دور، رسول اللہ کے بعد شخصیت پرستی کی وجہ سے وہ راستہ جو خود رسول اللہ نے بتلایا تھا غدیر میں، وہ راستہ چھوڑ کر شخصیت پرستی کے نتیجے میں دوسرے راستے پر چلے گئے مسلمان. اس زمانے میں بھی وہ شخصیت پرستی تھی، شدت تھی، لیکن آج اس کی شدت بڑھ گئی شخصیت پرستی کی. اور اگر رسول اللہ کا بتلایا ہوا راستہ اپناتے، شخصیت پرستی کے پیچھے نہ جاتے، تو آج یہ درگت مسلمانوں کی نہ بنتی. یہ چوتھی رکاوٹ تھی. پانچویں رکاوٹ ہے تنگ نظری. تنگ نظری یعنی ہر بات میں تنگ نظر، وسیع القلب نہ ہونا، نیرو مائنڈیڈنس، براڈ مائنڈیڈ نہ ہونا، بالکل سکڑا ہوا ذہن، کنویں کے میڈک بنے ہوئے. یہ جب تک ہوگی تنگ نظری، جب تک ہوگی وحدت قائم نہیں ہو سکتی. وسیع القلبی کی ضرورت ہے انسان کو، وسیع القلبی. اچھا، کرتے کیا ہیں؟ اب دیکھیں، شیعہ سنی جو اختلافات ہیں وہ حدیثوں کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، سنی شیعوں کی حدیثوں کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں، شیعہ سنیوں کی حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے اس میں سے کچھ باتیں نکال کر کہتے ہیں کہ شیعوں میں یہ ہے اور سنیوں میں یہ ہے. حدیثوں کی کتابوں میں شیعوں کے پورے اعتقادات تو بیان نہیں کیے گئے، نہ اہل سنت کی حدیثوں کی کتابوں میں اہل سنت کے پورے اعتقادات بیان ہوئے ہیں. شیعوں کی بہت سی کتابوں میں وہ باتیں جو شیعہ اعتقادات میں شامل ہے لیکن حدیثوں کی کتاب میں موجود نہیں ہیں، اور بہت سے جو شامل نہیں ہیں وہ حدیثوں کی کتاب میں موجود ہیں. تو لہٰذا ان کو پکڑ کر تنگ نظری کا شکار ہو کے وسیع القلبی سے کام نہ لینا، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے وحدت کے راستے میں. اور توہمات پھیلا دیتے، مثلاً ایک دوسرے کے خلاف توہم پھیلا دیتے، وہم پھیلا دیتے، کوئی یعنی وہ بات جو بے سر و پا ہے، جس کا کوئی بے بنیاد باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے. شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہے، شیعوں کی 40 پاروں والا قرآن ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. شیعہ کبھی نہیں بولے کہ ہم 40 پاروں والا قرآن ہمارے پاس ہے، یا شیعہ کبھی یہ نہیں بولے کہ ہماری قرآن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ بات مشہور ہے، عام ہے سب اہل سنت میں. اور بعض شیعہ بھی اس کا شکار ہو گئے، بعض شیعہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ تحریف شدہ ہے. اس طرح کے توہمات پھیلا دیتے لوگ، اور دشمن یہ کام کرتا ہے کہ بھائی ایک چیز کو لے کر خود جو تحریف قرآن کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے شیعوں کی جانب سے، ایک محترم بزرگ عالم دین نے لکھی تھی، آغا تبرسی ان کا نام تھا، انہوں نے یہ ثابت کر، ایک شخص آیا ان کے پاس، اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت علی کا نام قرآن میں موجود کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بولے کیوں نہیں ہے، بالکل موجود ہے حضرت علی کا نام قرآن میں. انہوں نے ایک کتاب لکھ دی اٹھا کر، اس میں वो रिवायतें जिसमें ये जिक्र है कि भाई कुरान मजीद में मतलब यहाँ पर अली का नाम था लेकिन हस्फ कर दिया गया, वो पूरी रिवायतें इकट्ठा कर दी उन्होंने एक किताब में, फसलुल खिताब उसका नाम है किताब का। अच्छा, वो शख्स जो इनके पास आया था, खुद उनका शागिर्द था, वो कहाँ से आया? उसको एक शख्स मिला था, उसने वो बर्तानिया की सिफारत से आया था, आकर उसने कहा कि इस तरह की बातें कि भाई अली का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। बरतानिया की सिफारत से वो शख्स चला था, फिर इनके शागिर्द के पास पहुंचा, इनका शागिर्द आके इनको बोला, ये किताब लिख दिए, लिखने के बाद में पशेमान हो गए, लेकिन जब तक के तीर कमान से निकल चुका था, किताब लोगों में आम हो चुकी थी। अब हर आदमी जब भी शियों पर तहरीफ की तोहमत या इल्ज़ाम लगाता वो किताब सामने रख देता, ये तुम्हारे बुजुर्ग आलिम दीन बड़ी बड़ी तुम्हारी हदीस की किताबों से ये कह रहे हैं कि तहरीफ हुई है कुरान मजीद में। वो खुद भी बड़े पशेमान हुए और खुद उनको भी पता चल गया अपनी हयात में कि वो शख्स जो आया था उसको सिफारत वाले ने वरगलाया था, बर्तानिया की सिफारत से वो शख्स चला था। अब तंग नजरी, अब लाख हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तहरीफ के कायल नहीं हैं, हमारे उलमा की अक्सरियत बेखाते 99.9% हमारे उलमा तहरीफ के कायल नहीं है बल्कि तहरीफ के मुखालिफ हैं, लेकिन बार बार वो रट लगाते सामने से कि नहीं तहरीफ के कायल है शिया, तहरीफ के कायल है। दो किताबें तहरीफ के इस बात में, यानी तहरीफ हुई है, दो किताबें लिखी गई, एक ये लिखे मुहद्दिस नूरी या तबर्रसी जिनका नाम है, पता नहीं तबर्रसी है या नूरी है, मुहद्दिस नूरी है शायद गालिबन, या नूरी तबर्रसी है, और जो दूसरे हैं वो नेमतुल्ला जज़ायरी, उन्होंने तहरीफ के इस बात में किताब लिखी, जिनके कल सातवीं या आठवीं पुश्त के जो आलिम दीन खुम में रहा करते थे अल्लामा तैयब आगा जज़ायरी साहब का कल ही जो इंतकाल हुआ, व्हाट्सएप पे भी खबर आई, उन्होंने भी इस बात तहरीफ में किताब लिख दी। अब जब भी मुखालिफिन को मौका मिलता कि शिया तहरीफ के कायल है, वो दो किताबें ला के सामने रख देते कि शिया तहरीफ के कायल है। अब सारे उलमा मिलके ये कह रहे हैं कि नहीं, ये दो उलमा इश्तिबाहन ये किताब लिख दिए, शिया तहरीफ के कायल नहीं है, फरीक मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उस तरफ से अब हम उन पर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इससे बरी उज़िम्मा हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तंग नज़री है, ये तंग नज़री ख़त्म हो, वसीउल क़ल्बी ब्रॉड माइंडेडनेस पैदा हो, तो वहदत के लिए ये रुकावटें हटें, आगे बढ़े काम। छठी चीज़ है सूए फहम, गलत फहमी, सही को गलत सभी समझते हैं, मैं एक बात सही कह रहा हूँ लोग समझ गलत रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सही को गलत समझते हैं, बयान की जा रही बात सही समझ लोग रहे हैं गलत, और बहुत कम लोग माशरे में ऐसे होते कि बयान की जा रही है बात गलत लेकिन वो लोग उसको सही समझ रहे हैं, यानी सही जहद दे रहे हैं, गलत बात को भी कह रहे हैं नहीं नहीं इस जाविये से ये बात सही है, और होना यही चाहिए, गलत बात को भी, यानी गलत बात बे इन माना कि अगर कोई शख्स कोई बात कह दे, मसलन हुस्ने जन रखना चाहिए मुसलमान से, बात ये हुस्ने जन रखे इंसान मुसलमान से, नहीं नहीं गलती वो ये कहना चाह रहे थे, गलत को भी सही, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं सही को गलत, यानी सही बयान हो रहा है उसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, गलत जाविये पर ले जाते हैं। और सातवीं चीज़ है अनानियत, अनापरस्ती, मैं जो करते हैं ये कभी वहदत कायम नहीं कर सकते, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आठवीं चीज़ है मफाद परस्ती, मफाद परस्त लोग कभी भी वहदत कायम, अलबत्ता मफाद परस्त लोग हमेशा वहदत के मुखालिफ नहीं होते, वो लोग मफाद देखते हैं, मफाद अगर वहदत में है तो वहदत से जुड़ जाते हैं, मफाद अगर वहदत के ख़िलाफ़ है तो वहदत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो अपना मफाद देखते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा वहदत के मुखालिफ हों, वो अपने मफाद को देखते हैं, मफाद अगर वहदत से साजगार है तो वहदत वहदत करने लगते हैं, लेकिन उनका मफाद اگر وحدت کی تائید میں ان کا مفاد خطرے میں پڑ جاتا ہے تو وحدت کے مخالف ہو جاتا ہے، مفاد پرست لوگ. نویں چیز ہے تہجر. تہجر کہتے ہیں، تہجر حجر سے، حجر یعنی اولڈ اسٹون ایج کو زمانے حجر کہتے ہیں نا، حجر یعنی پتھر، حجر اسود یعنی کالا پتھر. تہجر کیا چیز ہے؟ تہجر یعنی اپنے آپ کو، گرچہ ہم ماڈرن دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو لے جائیں اور لے جا کر اولڈ اسٹون ایج میں ڈال دیں. تہجر حجر سے ہے نا، تہجر یعنی اپنے آپ کو پتھروں کے زمانے والوں کے جیسے بنا دیں. ارے مولانا یہ نائجیریا میں ایسا ہوا ہے. اچھا ایسا ہوا ہے معلوم نہیں ہے، ہم کو تو خبر ہی نہیں ہے. کیوں خبر نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اولڈ اسٹون ایج میں زندگی گزار رہے ہیں، غاروں میں، کیوز میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے. مسلمان کو اپنے اطراف و اکناف عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر عالم کو، عالم بالزمان ہونا ضروری ہے کہ زمانے میں، جس زمانے میں وہ زندگی گزار رہا ہے وہ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا عالم کا فریضہ ہے. لا علمی، بے خبری، یہ تہجر کی علامت ہے. نہیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، نہ ہم اخبار پڑھتے، نہ واٹس اپ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، نہ فیس بک پہ ہم بیٹھتے، معلوم ہی نہیں ہے ہم کو دنیا میں کیا ہو رہا. یہ عالم بھی زمان نہیں ہے، ایسا شخص متحجر ہے، یہ شخص اولڈ اسٹون ایج کے زمانے کا شخص ہے یہ. اور یہ جو تہجر والی فکر ہے، تہجر والی فکر یہ کہتی ہے کہ اگر وحدت ہو جائے گی تو شیعہ مذہب ختم. مسلمانوں میں وحدت اگر ہو جائے گی تو شیعہ مذہب مٹ جائے گا. جب پہلی مرتبہ ہفتے وحدت کا اعلان کیا گیا تو خم سے کافی لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ اب مذہب کی نیا ڈوب گئی، اب مذہب گیا. کیوں گیا؟ اب وحدت ہو جائے گی تو پھر شیعہ مذہب باقی کہاں رہے گا؟ اچھا اگر ایسے ہی بات ہے تو شیعہ شیعہ میں اگر اتحاد ہو جائے گا تو تشیع ختم ہو جائے گا، مسلمانوں میں اگر اتحاد ہو جائے گا تو شیعت مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. شیعہ شیعہ میں اتحاد ہو جائے گا تو شیعت ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگی. یہ متحجر فکر ہے. متحجر فکر ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، دین الگ، سیاست سیاست الگ. جبکہ فکر امام خمینی یہ کہتی ہے کہ دین عین سیاست ہے، دین عین سیاست ہے، سیاست عین دین ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں، ایک سکے کے دو رخ ہیں، جب ایک ہے تو دوسری موجود ہے. لیکن متحجر فکر کہتی ہے نہیں، سیاست الگ، دین الگ، غیر سیاسی دین. لیکن دین مصطفی اور دین شبیری، اس میں سیاست مصطفی بھی شامل ہے، سیاست شبیری بھی شامل ہے، سیاست ہے. تو تہجر کبھی اجازت نہیں دے گا کہ وحدت قائم ہو مسلمانوں کے درمیان، جب تک کہ تہجر ختم نہ ہو، یہ غیر سیاسی دین کا جو نعرہ ہے وہ ختم نہ ہو، مسلمانوں میں وحدت نہیں ہو سکتی. دسویں چیز ہے مطلق اندیشی. مطلق اندیشی یعنی اپنے آپ کو حق سمجھنا، پورا حق میں، پورے کا پورا حق میرے پاس ہے. جب پورے کا پورا حق میرے پاس ہے تو میرے فریق کے پاس حق کا ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہے، باطل ہی باطل ہے. سارا حق میرے پاس ہے، وہ جو حق کا دائرہ ہے وہ پورا میرے اطراف ہے، تو میرے فریق میں جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے پاس حق کی ذرہ برابر بھی رمق موجود نہیں ہے، وہ پورا باطل محض ہے. پورا حق جب میرے پاس ہے تو پورا باطل میرے مخالف میں ہے یا مقابل میں ہے. یہ مطلق اندیشی یعنی اپنے آپ کو حق سمجھنا، میں مساوی بحق، یعنی میں کیا ہوں؟ حق ہوں، میں ہی حق ہوں. جب میں ہی حق ہوں تو میرے علاوہ جتنے ہیں وہ سب باطل ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ حق کا بڑا حصہ میں، میرے پاس ہے، لیکن حق کا چھوٹا حصہ اس کے پاس ہے. حق کا ایک بڑا حصہ میرے پاس ہے، یعنی ہم مخالف کو ذرہ برابر بھی حق پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں، حق کی رمق بھی اس کے پاس موجود نہیں، باطل محض ہے، پورا باطل اس کے پاس ہے، پورا حق ہمارے پاس ہے. ایسی فکر ہوگی تو کبھی پھر وحدت قائم نہیں ہو سکتی. حق کا بڑا حصہ آپ کے پاس ہے، زیادہ حق آپ کے پاس ہے اور کچھ حق اس کے پاس ہے، چھوٹا حق، کم حق. گیارہویں چیز ہے تحزب. تحزب یعنی حزب، حزب بن جانا. حزب یعنی پارٹی. انقلاب اسلامی کی ایک بڑی مشکل کیا رہی؟ کئی مشکلات سے عبور، 8 سالہ جنگ اور پتہ نہیں کتنی مشکلات، سینکشنز، وہ سب ہونے کے باوجود بھی ایک بڑی مشکل جو اب تک دامنگیر ہے وہ ہے حزب بازی. حزب بازی یعنی یہ پارٹی، وہ پارٹی، وہ پارٹی، وہ پارٹی، پارٹیوں میں دھڑوں میں بٹ جانا. سیاسی پارٹیاں ہوں یا تہذیبی پارٹیاں ہوں یا جس نام پر بھی پارٹی ہو، پارٹیوں میں بٹ جانا، یہ اس میں بھی وحدت کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ جب انسان پارٹی سے منسلک ہو جاتا تو پارٹی کا منشور اس کے لیے اہمیت کا حامل ہو جاتا. اب پارٹی کی ترقی کے لیے وہ کام کرتا، چاہے پارٹی کی ترقی کے لیے اس کو غیر غلط کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ پارٹی کی ترقی اس کی نظروں میں اہم ہے، اسلام کی ترقی اس کی نظروں میں اہم نہیں ہے، پارٹی آگے بڑھے.
نعرہ سلوات.
بارہویں چیز ہے امبریلازم. امبریلازم یعنی ایک چھتری کے نیچے آنا، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب ہماری چھتری کے نیچے آ جائیں، ایک چھتری کے نیچے سب آ جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. سب کے ہاتھوں میں جب چھتریاں ہیں تو وہ ہماری چھتری کے نیچے آنے کے لیے کیوں تیار ہوگا؟ تو کیا کریں؟ کریں یہ کہ جب سب ساتھ ہو تو اپنی چھتریاں بند کر لیں، پھر جب الگ الگ ہو جائیں تو اپنی چھتریاں کھول لیں. جب سب ساتھ ہو جائیں تو اپنی چھتریاں بند کر کے رکھ لیں، ساتھ موڑ کے رکھ لیں. گھر میں جب ہم آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چھتری کھول کے رکھتے. گھر میں جب آتے ہیں تو چھتری کو بند کر دیتے، باہر جب جاتے ہیں تو چھتری کو کھول لیتے. تو جب اپنوں میں ہیں تو چھتری بند کر لیں، اپنے درمیان میں کھول لیں، باہر جب جائیں تو چھتریوں کو بند کر دیں. تو یہ الگ الگ چھتریاں نہیں ہوں گی. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا فریق ہماری چھتری کے نیچے آ جائے. یہ امبریلازم جو ہے وحدت میں بڑی رکاوٹ ہے. معنی امبریلازم کا مطلب یہ کہ تم اپنا مذہب ہمارے مذہب میں ضم کر دو، تمہارا مذہب ہمارے مذہب میں لا کے ضم کر دو. یہ ممکن نہیں ہے بھائی. اس کو وہ جو ہے اس کو رہنے دو، مسئلہ نہیں ہے. ہم جو ہے ہم کو رہنے دو، وہ جو ہے اس کو رہنے دو. اس کے باوجود جب ایک ساتھ جمع دشمن کے مقابلے میں جب ایک ہو رہے ہیں تو چھتریوں کو بند کر دیں، پھر جب الگ الگ ہو رہے ہیں تو اپنی چھتری الگ کھول لیں. تیرہویں چیز جو ہے وہ ہے وحدت کی شخصی تفسیریں. یعنی میں ایک تفسیر کروں وحدت کے معنی، آپ ایک، سب کی الگ الگ وحدت کے ڈیفینیشن ہوں. جبکہ وحدت ایک ڈیفائنڈ چیز ہے، پہلے سے مشخص ہے اس کا ڈیفینیشن. لیکن میں آ کر ایک الگ تعبیر وحدت کی کروں، آپ آ کر، جیسا کہ ایک مرتبہ خود وہاں پر جس سال رہبر معظم نے سال وحدت و انسجام اسلامی کا اعلان کیا تھا، تو امام خمینی کی برسی کے موقع پر ہندوستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. ہمارے مدرسے میں، مدرسے حجتیہ میں، امام خمینی کی برسی کی مجلس رکھی گئی تھی. ہندوستان کے خطیب، 2-3 خطیبوں کو بھی وہاں پر دعوت دی گئی تھی. تو خطیب وہاں پر کہہ رہے تھے کہ یہ سال کو رہبر نے سال انسجام اور اتحاد اسلامی قرار دیا ہے. اس امام خمینی کا یہ نظریہ ہے، بڑے خطیبانہ انداز میں، وہ جیسا خطیب بولتے، امام خمینی کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک کہ سارے لوگ علی بن ولی اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لیں اس وقت تک وحدت قائم ہو ہی نہیں سکتی. تو سارے لوگ اگر علی بن ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لیں تو وحدت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وحدت کی ضرورت کیا ہے؟ وحدت کی ضرورت اس وقت ہے کہ جب فریق پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے بات، وہ اپنا کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ اپنا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ضم کرنے کی بات، اور یعنی وحدت کی یہ تفسیر وہ پیش کر رہے تھے. یعنی امام خمینی کے نزدیک وحدت کا مطلب یہ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سنی سنی رہیں، شیعہ شیعہ رہیں، نہ سنی شیعہ بن جائیں نہ شیعہ سنی بن جائیں، پھر وحدت قائم ہو. ہاں اگر کسی کو کوئی، یعنی سنیوں کو اگر شیعہ مذہب حق نظر آ رہا ہو اور وہ اگر یہ مذہب کو اپنانا چاہ رہے ہیں تو ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. علمی بنیادوں پر ان کا استقبال کیا جائے گا. لیکن یہ سنیوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ سنی مذہب چھوڑ کے شیعہ ہو جائیں، یا شیعوں سے یہ کہا جائے کہ وحدت قائم کرنے کے لیے شیعہ مذہب چھوڑ کے سنی ہو جائیں، یہ ناممکن بات ہے. سنی رہیں، شیعہ رہیں، اس کے باوجود بھی آپس میں متحد رہیں، ایک رہیں. چودھویں چیز جو ہے وہ مصادر وحدت، یعنی وحدت کو یرغمال بنا لینا، یعنی وحدت پہ قبضہ کر لینا. وحدت پہ قبضہ کر لینا یعنی اس کو جیسے وہ کرتے ہیں نا، پلینوں کو ہائی جیک کر لیتے، وحدت کو ہائی جیک کر لینا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قدس کو آزاد کروایا، اسرائیل سے تو آزاد نہیں کروائے، لیکن وہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے قدس کے، یاسر عرفات جیسے لوگ، پی ایل او بنا کے، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، اور وہی سب سے بڑی رکاوٹ تھے قدس کی آزادی میں، ان سے آزاد کروا کے ساری امت مسلمہ کا مسئلہ بنایا اس کو. وإلا فقط وہ دعوے دار تھے کہ قدس کی آزادی کے صرف ہم علم بردار ہیں اور کوئی نہیں، یعنی ہائی جیک کیے ہوئے تھے قدس کی آزادی کے مسئلے کو یہ یاسر عرفات جیسے بکاؤ لوگ. لیکن امام خمینی نے آ کر وہ ان بکاؤ لوگوں سے اس کو چھڑا کے اس کو پورے عام مسلمانوں کا مسئلہ بنایا. وحدت کو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ہائی جیک کر لیں کسی طرح اس کے اوپر قبضہ جما لیں، اپنا قبضہ جما کے، اور قبضہ جمانے والے ایسا قبضہ جمائیں کہ لوگ پھر وحدت کے قریب ہی نہ آئیں، قبضہ ایسا ہو. اور پندرہویں چیز ہے وہ ہے اختلاف اور دشمنی میں فرق. اختلاف جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ سنے ہوں گے، اختلاف کا ہونا ایک فطری بات ہے. ہماری ہر چیز میں اختلاف ہے، ہمارے رنگوں میں اختلاف ہے، ہمارے صورتوں میں اختلاف ہے، ہمارے مزاجوں میں اختلاف ہے، ہمارے کھان پان میں، کھانے پینے میں اختلاف ہے، ہمارے رہن سہن میں اختلاف ہے. اختلاف ایک فطری چیز ہے، لیکن ہر اختلاف دشمنی نہیں ہے. آپ کی صورت میرے سے الگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صورت الگ ہے تو میں آپ سے دشمنی کرنے لگوں؟ اگر کوئی شخص گورا ہے، کوئی کالا ہے، تو کالا گورے سے دشمنی کرنے لگے، گورا کالے سے دشمنی کرنے لگے اختلاف کی وجہ، رنگ کے اختلاف کی وجہ سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اختلاف فطری ہے اور دشمنی میں نہ بدلے. یہ اختلاف مجتہدین میں اختلاف ہے، فلاں مجتہد کی فلاں نظر ہے، فلاں مجتہد کی فلاں نظر ہے، تو کیا دشمنی ہے ان میں؟ دشمنی نہیں ہے ان میں، اختلاف ہے ان میں، نظر کا اختلاف ہے، ہونا بھی چاہیے. اور اختلاف جب تک نہ ہو ترقی کر ہی نہیں سکتا انسان. اختلاف دشمنی کا سبب نہ بنے. اختلاف علمی ہو، تاریخی ہو، مذہبی ہو، ہونا بھی چاہیے، لیکن دشمنی کا سبب نہ بنے. اور اختلاف دشمنی کا سبب کب بنتا؟ جب ہم سامنے والے کے مقدسات کی توہین شروع کر دیتے. سامنے والے کے نزدیک بالفرض یہ چیزیں مقدس ہیں، ہم اس کی توہین پر آ جائیں کہ تمہاری مقدس چیزوں کی ہم توہین کریں گے، تو وہاں پر اختلاف دشمنی میں بدلنا یقینی ہے. وعلیکم السلام. اختلاف کا دشمنی میں بدلنا یقینی ہے. کب؟ جب میں سامنے والے کے مقدسات کی توہین کرنا شروع کر دوں، فریق کے مقدسات کی توہین کرنا شروع کر دوں، وہاں پر اختلاف باقی نہیں رہے گا بلکہ دشمنی میں بدل جائے گا. اختلاف پھر ہو کیسا؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ طالب علمانہ اختلاف ہو. طالب علمانہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دو طالب علم، حوضوں میں یہ روش ہے، حوض علمیہ میں، کہ طالب علم وہاں پر پڑھائی کے کئی مراحل ہیں. جو سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں وہ چیز کو لانے کی ضرورت ہے. مثلا ایک طالب علم کو درس میں جانا ہے، بالفرض لیسن نمبر 1 اس کو پڑھنا ہے استاد سے، تو اس سے پہلے کہ وہ استاد سے جا کر پڑھے، پہلے خود پڑھ لیتا ہے. کلاس میں جانے سے پہلے وہ لیسن پہلے خود پڑھ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں پیش مطالعہ، یعنی کلاس میں جانے سے پہلے خود پڑھ لیا وہ لیسن، یعنی کلاس میں پہنچنے سے پہلے آدھے سے زیادہ لیسن خود سمجھ گیا بغیر استاد کی مدد سے، بغیر استاد کی مدد کے. اس کو کہتے ہیں پیش مطالعہ. کلاس میں پہنچ گیا، جو باتیں رہ گئی تھی استاد کے ذریعے سے حل ہو گئی. جو باتیں اگر کچھ رہ گئی سمجھ میں نہیں آئی تھی، استاد نے کلاس میں سمجھا دیا، سمجھ میں آ گئی. اس کے باوجود بھی کوئی باتیں رہ گئی تو وہ پھر پس مطالعہ، یعنی پہلے پیش مطالعہ کر کے کلاس میں گیا، کلاس اٹینڈ کرا، کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد آ کے پھر اسی درس کو پھر سے پڑھا. اب یہ درس پڑھ کیوں رہا ہے؟ اب اس کو پڑھانا ہے کسی اور کو. ابھی تک تو سمجھنے کا مرحلہ تھا، اب یہ درس جا کے کسی کو پڑھانا ہے، یہی درس سمجھانا ہے، اسی لیسن کو سمجھانا ہے کسی اور کو. میں خود اپنے سمجھنے کے لیے پڑھوں وہ مطالعہ اور ہے، اور سمجھانے کے لیے پڑھوں وہ مطالعہ اور ہے. تو اب جو پس مطالعہ کر رہا ہے، کلاس کے بعد جو مطالعہ کر رہا ہے، وہ سمجھانے کے لیے. کس لیے؟ اب اس کے بعد مباحثہ ہونے والا ہے، اس کا ساتھی آنے والا ہے، دونوں میں ڈسکشن ہونے والا ہے. ڈسکشن میں یہ درس جو اس نے سمجھائے وہ اپنے ساتھی کو سمجھائے گا، جو اس نے سمجھائے وہ اپنے ساتھی کو جب سمجھائے گا تو ساتھی اس پر اشکال وارد کرے گا کہ نہیں یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے، یہ تم نے صحیح نہیں سمجھا ہے، یہ تم نے صحیح نہیں سمجھا ہے. اگر اس نے درس کو صحیح سمجھائے تو اس کے اشکالات کا جواب دے گا، لیکن اس کا اشکال وارد کرنا، اس کا جواب دینا، دونوں میں دشمنی کا سبب تھوڑی ہے. یہ امام خمینی فرما رہے ہیں کہ تمہارا اختلاف طالب علمانہ اختلاف ہونا چاہیے. اب پھر ڈسکشن ہو گیا، اس نے اشکال وارد کیا، اس نے اشکال کا جواب دیا، وہ مطمئن ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں میں سے ایک نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا، دوسرا پیچھے کھڑا ہو گیا، نہیں چونکہ تم سے مجھے اختلاف ہے تو لہٰذا میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، ایسی بات نہیں ہے. طالب علمانہ اختلاف میں دشمنی کا عنصر نہیں ہوتا، کبھی بھی فریق سے دشمنی نہیں کی جاتی اس میں. طالب علمانہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تمہارا نقطہ نظر الگ، میرا نقطہ نظر الگ. پھر اس کے بعد بھی ایک چیز وہ ایجوکیشنل سسٹم کی بیان کر دوں، کہ پھر وہ جو درس پیش مطالعہ کیا تھا، کلاس میں گیا تھا، پس مطالعہ کیا تھا، پھر ڈسکشن مباحثہ کیا تھا، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ بچ جاتا، وہ ہے لکھنے کا. اب تک یہ چار مرحلے جو سمجھا اس کو لکھ دے. لکھنے سے ہوگا کیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ بات محفوظ ہو جائے گی، اس کی میموری میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی یہ بات، یہ درس اس کے کبھی بھولے نہیں جائے گا. یہ پانچ مرحلے. تو اختلاف دشمنی کا سبب نہ بنے، یہ پندرہویں چیز ہے. اگر یہ ہو جائے کہ اختلاف ہمارا دشمنی کا سبب نہ بنے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وحدت کے لیے راستہ ہموار ہوگا، لوگ قریب ہوں گے ایک دوسرے سے، وحدت اتحاد قائم ہوگا. اور جہاں تک ممکن، یعنی عرض کیا تھا کہ جب اختلاف یعنی دشمنی اسی وقت ہو سکتی، وہ اشکال کر رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں، میرا جواب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ توہین پر اتر آئے، میری توہین کرنے لگے، یا ان چیزوں کو جن کو میں مقدس سمجھ رہا ہوں ان کی توہین کرنے لگے، تو پھر یہ اختلاف دشمنی میں بدلنے دیر نہیں لگے گی. تو لہٰذا فریق مخالف کے مقدسات کی توہین، ہاں اگر وہ کوئی باطل نظریے کا ماننے والا ہے تو اس باطل نظریے کا رد کا طریقہ علمی ہے، توہین اس کا جواب نہیں ہے، علمی طریقے سے اس کا جواب دے کر اس کو خاموش کر دیا جائے، چاہے وہ مانے نہ مانے وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن توہین جب بھی کریں گے آپ تو اختلاف باقی نہیں رہے گا بلکہ دشمنی میں بدل جائے گا. تو یہ پندرہ چیزیں پھر سے ایک بار میں ایک ایک کر کے بیان کر دوں خالی.
نعرہ سلوات.
وحدت کی راہ میں حائل رکاوٹیں، پہلی چیز قوم پرستی، دوسری وطن پرستی، تیسری لسانی تعصب، زبانی تعصب، ہم اردو بولنے والے وہ تیلگو بولنے والے، شخصیت پرستی، تنگ نظری، سوئے فہم، انانیت، مفاد پرستی، تہجر، مطلق اندیشی، تہذب، امریلائزم، وحدت کی شخصی تفسیریں، وحدت پر قبضہ جما لینا یعنی وحدت کو ہائی جیک کر لینا، اور اختلاف کو دشمنی کی شکل دے دینا. یہ پندرہ چیزیں جب تک موجود ہے کسی بھی قوم میں اتحاد وحدت قائم نہیں ہو سکتی. وحدت قائم ہونے کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں میں وحدت قائم ہونے کے لیے، ان پندرہ چیزوں سے نجات چھٹکارا ضروری ہے. جب یہ پندرہ چیزوں سے نجات پا جائیں گے مسلمان تو یقیناً ان کے درمیان اتحاد اور وحدت بحال ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بارہ الہ واسطہ محمد والے محمد علیہ.